घर और घराना।
आप अजीज सामिन खिदमत में तहा शमीम का सलाम अर्ज है। सामिन प्रोग्राम घर और घराना के एक और कड़ी के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि प्रोग्राम भी आप सबकी तवज्जो का बायस बनेगा। सामिन प्रोग्राम घर और घराना में अब तक हमने इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में घराने के किरदार की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू की है। इसी तरह घरानों के मजबूत होने या उसके बिखर जाने की वजूहात और अवामिल का भी जिक्र किया है। इस सिलसिले में इस्लाम ने बाज ऐसे नमूने जो पेश किए हैं वो हर चीज से ज्यादा मौसर वाक हो सकते हैं। इस्लाम ने एक जामे और मुकम्मल दीन के तौर पर घराने के बारे में भी कुछ शख्सियतों को पेश किया है और घराने की तश्कील के लिए कुछ मेयारात बताए हैं। अब जितना ज्यादा घराने की तश्कील देने वाले अफराद इन मेयारों के मुताबिक होंगे उसी एतबार से शायस्तगी और बरतरी के भी हामिल होंगे। कुरान करीम में बरतरीन औरतों और मर्दों के लिए ऐसी खसूसियात बयान की गई हैं कि जिनके जरिए से बरतर और शायस्ता घरानों की शिनाख्त और पहचान की जा सकती है। घराने की बरतरी से मुराद इंसानी फजाइल और इस्लामी अकदार में फजल व कमाल का हामिल होना है कि जिस घराने के बच्चे इस्लामी मुआशरे को बनाने में मौसर और शायस्ता किरदार अदा करते हैं। कुरान करीम ऐसे घरानों की शिनाख्त के लिए चार किस्म के घरानों की शख्सियात को मुतारिफ करा रहा है। ऐसी जौजा और शौहर कि जो नेक काम में हम फिक्र और हम कदम हैं, जैसे फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम। दूसरे वो मियाँ और बीवी की जो बुराई और बदी में हम फिक्र और हम कदम हैं, जैसे अबू लहब और उसकी बीवी। तीसरा ऐसा घराना कि जिसमें मर्द नेक किरदार और खुश अखलाक लेकिन औरत बुरी और बद अखलाक है, जैसे जनाब लूत और नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बीवियां। और चौथा ऐसा घराना कि जिसमें मर्द बुरा और सरकश है लेकिन बीवी अच्छी और नेक है, जैसे फिरौन और उसकी बीवी जनाब आसिया। इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे घराने की तरफ इशारा करेंगे कि जिसमें औरत इलाही व मानवी अकदार और बाकिरदार शख्सियत के हामिल है लेकिन मर्द ने फितरत इलाही से मुंह मोड़कर अपने तशख्खुस और इंसानी अकदार को ख्वाहिशात नफसानी की भेंट चढ़ा दिया है। इसकी मिसाल जनाब आसिया हैं, जो इंतहाई नेक और बाकिरदार खातून थीं, जबकि उनका शौहर फिरौन एक सरकश और बागी इंसान था कि जो कुप्ती गुरोह का सरगना और कुव्वत इख्तदार का मालिक था और मिस्र की सरजमीन पर हुकूमत करता था। जनाब आसिया अपने जमाने की खूबसूरत तरीन औरतों में और शोहरत की हामिल थीं, इसीलिए फिरौन ने उनसे शादी की थी। जनाब आसिया ने कसरे फिरौन में दाखिल होने के साथ ही अपने जमाने के लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। जनाब आसिया एक काफिर जालिम और मुतकब्बिर शोहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी और उनको हरगिज ये पसंद नहीं था कि फिरौन के हाथों कोई जुल्म अंजाम पाए, लेकिन वो अपने शोहर की इसलाह की उम्मीद में उसकी बदअखलाकियों पर सब्र करती थी और खास मौके पर मुनासिब अंदाज में नसीहत करके कोशिश करती थी कि उसको गुमराही से निजात दें। वो फिरौन की शाहाना और तजम्बुलाना जिंदगी और मादी वसायल से खुश नहीं थी और अपने ईमान की हिफाजत करते हुए इस जुल्म के माहौल में भी गुनाह पर खुश नहीं हुई और अपने परवरदिगार के इताअत पर साबित कदम रही। जनाब आसिया पहली औरत थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत और उनके दीन तौहीदी पर ईमान लाई। फिरौन ने पहले तो कोशिश की कि अपनी मलका को इस काम से बाज रखे और उनको दीन मूसा कबूल करने से रोक दे। इस काम से रोकने के लिए उसने हर हरबा इस्तेमाल किया और अपनी तमाम तर कोशिशें बरुएकार लाया। कभी उनको डराया धमकाया और कभी लालच दिया और दिलफरेब वादे दिए, लेकिन फिरौन को जब अपनी कोशिशें लाहासिल दिखाई देने लगी तो उसने जनाब आसिया को दीवाना और पागल कहना शुरू कर दिया। जनाब आसिया ने कहा, मैं पागल या दीवानी नहीं हूं, मेरा और तेरा खुदा वो है जो आलमीन का पैदा करने वाला है कि जिसने इंसानों चरिंदों परिंद आसमानों जमीन पहाड़ों दरियाओं समुन्दरों दरख्तों और हर चीज को खल्क किया है। जनाब आसिया के दिल खुदा से वाबस्ता था और वो मानवियत के आला तरीन दर्जे पर फायज थी। उसूली तौर पर मजहब और मानवियत ऐसी राहों का मजमुआ है कि जिस पर चलकर इंसान अपनी जिंदगी के माना व मफहूम को दर्क कर सकता है। इस वक्त हम ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न माशरे में मानवियत से सरशार और मुतदय्यन अफराद दिगर लोगों से ज्यादा सालिम और सेहतमंद हैं, क्योंकि वो सही तर्ज जिंदगी अपनाते हैं। इसलिए خود میں پختگی اور روحانی و معنوی تشخص حاصل کر لیتے ہیں۔ معنویت کے سبب انسان خلوص، عفو و درگزر، نفس پر کنٹرول، نیکی، احسان اور زندگی میں مثبت افکار کا حامل ہو جاتا ہے۔ فرعون کی صفاقیت اور بدعنوانیاں اس حد تک وسیع پیمانے پر اور بے رحمانہ تھیں کہ حتیٰ جناب آسیہ جیسی قریبی ترین فرد بھی اس کے ظلم و ستم سے امان میں نہیں تھیں۔ فرعون نے دستور دیا کہ حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں، چنانچہ اگر وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہیں تو دربار میں واپس لوٹ سکتی ہیں اور اس کی بیوی کی حیثیت سے قصر میں زندگی گزار سکتی ہیں۔ لیکن جناب آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور فرعون نے ان کو سخت ایذائیں پہنچائیں اور آخر میں اس سنگ دل نے ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر گرا دیا اور اس طرح ایک پاک و پاکیزہ اور خدا پرست کنیز خاص راہ حق میں نہایت ہی بے دردی اور اذیتوں کا شکار ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئیں۔ حضرت آسیہ کی استقامت ایک شجاع و بہادر اور پاک و پاکیزہ با ایمان عورت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس نے حق کا اعتراف اور باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ تاریخ بشریت میں حضرت آسیہ کی استقامت تمام حق پرستوں اور منزل کمال کے متلاشیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب آسیہ کو کائنات کی ان چار عظیم خواتین یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ شمار کیا ہے۔ خداوند عالم سورہ تحریم کی آیت 11 میں اس عظیم خاتون کی مدح ثنا کر رہا ہے اور ان کی انہیں خصوصیات کی بنا پر ان کو مومنین کی پیشوائی کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدق دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا، اور فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنے عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری آزاد تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے آسیہ کو مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ اسوہ اور نمونہ عورتوں کے آزاد اور مستقل عقیدہ و ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ اس طرح سے جناب آسیہ نے بتا دیا کہ گھریلو تعلقات یا ازدواجی زندگی کی بھی ایک حد معین ہے، اور جیسے ہی انحراف اور کفر تک بات پہنچے تو راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ جناب آسیہ نے مادرانہ شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، ان کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا اور اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، پھر اپنی بصیرت سے ان کی پیغمبری پر ایمان لائیں اور خود ہی توحید کی علمبردار اور منادی ہو گئیں۔ دوسرا گھرانہ کہ جسے قرآن متعارف کرا رہا ہے وہ گھرانہ ہے کہ جس میں شوہر ایک پیغمبر الہی ہے اور معنوی فضائل و کمالات کی بلندی پر واقع ہے، لیکن ان کی بیوی خود کو ان فضائل و کمالات اور نور وحی سے آراستہ نہیں کرتی بلکہ بدستور اپنے کفر و شرک پر باقی رہتی ہیں اور کافروں کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے اولیاء الہی کی راہ سے روگردان رہتی ہیں۔ قرآن اس سلسلے میں جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ شادی انسان کی کتاب زندگی کا سب سے بڑا اور اہم ترین باب ہے۔ اسی بنا پر ضروری ہے کہ انتہائی دقت اور شناخت کے ساتھ زوجہ یا شوہر کا انتخاب کیا جائے۔ جو کوئی گھرانہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس کی نظر میں کچھ معیار مد نظر ہونے چاہیے۔ زوجہ یا شوہر کے انتخاب میں سب سے اہم معیار خدا واحد پر ایمان اور زندگی میں صداقت و سچائی کا ہونا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ حتیٰ گمراہ اور نااہل افراد بھی اس معیار کے در پہ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ انبیاء کی بیویوں میں سے بعض وہ تھیں جو اپنے شوہروں کے عقائد کے برخلاف عقیدہ رکھتی تھیں اور ان کی مخالفت کرتی تھیں۔ اس کی واضح مثال جناب نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی اور کفر اختیار کیا۔ وہ اپنے شوہروں کے رازوں کو فاش کرتی تھیں اور انہوں نے اپنی مشترکہ زندگی کو فساد اور خیانت کے ذریعے آلودہ کر لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی تھیں کہ نوح دیوانے ہیں، اور اگر کوئی نوح پر ایمان لاتا تو وہ فوراً جا کر مشرکین کے سرداروں کو اطلاع دیتی تھیں اور وہ سردار ان ایمان لانے والوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو صرف اپنی نادان اور جسور قوم کا ہی سامنا نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنی نااہل زوجہ کے سبب اپنے گھر میں بھی احتیاط سے قدم اٹھانا پڑتا تھا۔ جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی ایسی ہی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے وہ چیز جو ان کی قوم سے زیادہ اذیت کا باعث تھی ان کی زوجہ کا فکری انحراف اور گمراہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر اور بے دینوں کے افکار سے متاثر تھیں، البتہ وہ بدکار نہیں تھیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ یہ دونوں بیویاں خدا کے نیک بندوں کی سرپرستی میں تھیں، لیکن صحیح راستے کا انتخاب نہ کرنے کے باعث عذاب الہی میں گرفتار ہو گئیں اور آتش جہنم کی مستحق قرار پائیں۔ ان دونوں بیویوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر گھرانہ خیانت اور ریاکاری کی بھیڑ چڑھ جائے تو اس کے نقصان کی زد میں سب آ جاتے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ اولیاء خدا کی عدم شناخت اور ان کی ناقدری نے ان کے لیے بدترین سرنوشت رقم کی۔ خداوند عالم نے بتا دیا کہ صرف پیغمبر کی زوجہ اور ہمسر ہونا ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا اور ان کو نجات نہیں دلا سکتا، بلکہ یہ انسان کے اپنے اعمال اور رفتار و کردار ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ سعادت یا شقاوت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دوسری جانب ایسے گھرانوں کا وجود شادی کے لیے زوجہ کے ہم پلہ اور ہم شان ہونے کی اہمیت کو بھی واضح کر دیتا ہے۔ سامعین، ایک اور پروگرام میں قرآن میں ذکر شدہ دیگر گھرانوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔